مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالة زياد درود السلام، پیج نمبر 3، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، آج ماشاءاللہ ہمارے قربانی کی کھالوں میں حصہ لینے والے طلبہ کرام کی دعوت کی ترکیب تھی، ماشاءاللہ بڑی خدمت کی آپ حضرات نے، اللہ قبول فرمائے۔ جس طرح قربانی کھالوں میں حصہ لیا، اس طرح مدنی کاموں میں بھی حصہ لیں، کیونکہ مدنی عطیات ہماری منزل نہیں، ہماری ضرورت ہے۔ منزل ہماری رضا الہی ہے، تو اس کے لیے خوب مدنی کام بھی کرتے رہیں، اور رمضان المبارک میں بھی مدنی عطیات میں خوب حصہ لیں۔ جو قربانی کھالوں میں تو تھوڑا مزہ آتا ہے، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھی، دل خونا بفشاں کا بھی تڑپ نہ دیکھو۔ اس میں رقص بسمل، صرف رقص بسمل ہی لوں گا، ظاہر ہے جانوروں کا تڑپنا پھڑکنا صبا ہوتا ہے جب، اس کو دیکھنے میں تھوڑا یوں دلچسپی نفس کی بھی کافی ہوتی ہے۔ تو جو قربانی کھالوں میں ماشاءاللہ آپ نے حصہ لیا، چلو اچھی بات ہے۔ اب مدنی عطیات رمضان المبارک میں، اس میں نفس کافی سستی دلاتا ہے، اس میں مزہ نہیں آتا۔
اوکے، 17 دسمبر کو تو جو ٹیلی تھون ہونے جا رہی ہے، یہ تو ہے ہی جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے لیے۔
ہاں، مدنی عطیات مہم جو ہے، ٹیلی تھون، یہ انشاءاللہ 17 دسمبر، یعنی کل پرسوں والی اتوار نہیں، اس کے بعد والی اتوار انشاءاللہ۔ تو وہ 12 گھنٹے کا ہے نا تقریباً،
دوپہر 2 بجے ہے انشاءاللہ،
17 دسمبر
کو رات کے تقریباً 2 بجے تک۔
اچھا،
انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے طلبہ کرام یونٹ وغیرہ کی ترکیبیں رکھیں گے، تو امید ہے کہ بہت اس میں دعوت اسلامی کو اس حوالے سے فوائد حاصل ہوں گے
انشاءاللہ۔ یہ اسٹوڈیو سے کریں گے یا یوں عوامی انداز ہوگا؟
یہ اوپر اسٹوڈیو ہی ہوگا، لیکن اس میں اس ٹائم پہ شاید ہو سکتا ہے کہ آتے رہیں جاتے رہیں، کیونکہ صرف اور صرف جی آنے جانے کی اجازت ہوگی، لیکن یہ جو طلبہ کرم ہوں گے، یہ تو شاید ہمارے شاید مجلس کے تحت مختلف جگہوں پر بستے لگائیں گے، اور ان کی اپنی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی شاید تقسیم کی جائیں گی
انشاءاللہ،
اساتذہ، طلبہ کرام، ناظمین وغیرہ
انشاءاللہ۔ کچھ سوالات؟
صلوا علی الحبیب
جی۔ آپ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایسے جانور کا شکار کرنا جو بہت چھوٹا ہو، جسے کھانے سے کسی ایک آدمی کا بھی پیٹ نہ بھرتا ہو، کیا ایسے جانور کا شکار کرنا کیسا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائے۔
کھانے کے لیے اگر مقصود کھانا ہے، اب ایک جانور سے تو ظاہر ہے کہ بعض کا بھر جائے گا، بعض کا نہیں بھرے گا، تو جس چیز کا بھرے گا پھر اس کے لیے جائز ہو جائے گا، یوں کہنا چاہتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، کڈی حلال ہے، کڈی سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی حلال ہیں، اس سے پیٹ کس کا بھرے گا؟ بہت ساری مچھلیاں چاہیے، جب وہ پک کر تیار ہوں گی تو میرا خیال ہے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں تو 150 سے مشکل سے پیٹ بھرے، تو اس میں وہ نہیں ہے، سائز کی قید نہیں ہے، حلال ہے تو چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہے، 100 سال کا وہ جانور بوڑھا ہے، اس کی سائز چاہے زراف ہے، زراف جتنی ہے، یا چاہے مطلب یہ کہ کڈی ہے جو فضا میں اڑتا ہے، ایک پروں والا کیڑا ہے بظاہر، لیکن وہ حلال ہے، سائز کی کوئی قید نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی نماز میں امام کی قرات سن کر لپسنگ یعنی ہوٹ ہلاتا ہو، اس سے خشوع اور خضوع آتا ہو، تو ایسا کرنا کیسا؟ جواب دے دیجئے۔
خشوع اور خضوع کے اور ذرائع بھی ہیں جن کی شریعت نے اجازت دی ہے صراحتاً، اب یہ لپسنگ یا لپسن، یہ تو خود ساختہ ایک مطلب طریقہ ہے کسی کا، جو پہلے بار سنا، کتابوں میں کہیں اس کا پڑھا نہیں ہے۔ ہاں، آنکھیں بند رکھنا نماز میں مکروہ ہے، تنزیہی ہے، لیکن کسی کو نماز میں خشوع اور خضوع آتا ہو تو اس کے لیے قرات نہیں ہے۔ اب لپسن، ہاں یہ تو اس کا کچھ پڑھا نہیں ہے، نہ علماء سے سنا ہے، نہ سمجھ میں آتا ہے۔ اب کوئی بولے گا میرا ہاتھ لہرانے سے خشوع آتا ہے، تو اس کو کیسے علماء اجازت دیں گے؟ تو لپسن وہ اس کا مطلب وہ پڑھے گا ساتھ میں قراءت، صرف آواز نہیں ہے لیکن پڑھے گا نا، وہ ٹلائے گا تو پڑھے گا، جیسے ہمارے یہاں وہ چینلز کی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یار اتنا اس کو یاد ہے، یہ سب بولے جا رہا ہے، لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ بول نہیں رہا ہوتا، یہ پہلے اطمینان سے ٹیپ کر لیتے ہیں اس کو، اس کی آواز کو، پھر یہ کیمرے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اب یہ اس کی ٹیپ چلتی ہے، ریکارڈنگ چلتی ہے، یہ ایکشن کرتا رہتا ہے، ایکشن، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا اس کا حافظہ ہے، اب ہے یہ کیا پتہ نہیں، ایک طرح کا چھوٹا موٹا دھوکہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب اس پر عرف ہے چینلز کی دنیا میں، آج تک مجھے شاید اس کا واسطہ نہیں پڑا، نعت خوانوں کو تو پڑتا ہوگا، ذرا اعلی حضرت کا ایک مشکل کلام اتنا حفظ تو ہو نہیں، تو یہ پہلے تو اپنے چار دیواری میں خوب زور سے پڑھیں کیا، پھر کیمرے کے سامنے، ویسے ہی ہر آدمی کا کام نہیں ہوتا، آسان خطا ہو جائے، نیا آدمی آوے نا، بولنے کچھ یا نکلے کچھ، جو یاد تھا بھی بھول جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوال موصول ہو رہے ہیں، ان میں سے ایک سوال میں کر رہا ہوں کہ ایک تو دعا کے لیے ہے کہ میری شادی ہے، ہم شادی کے خرچوں سے بہت تنگ ہیں، اور شادی کے اخراجات بھی کم ہیں، مطلب ہمارے پاس اتنے پر رقم نہیں ہے، آپ برکت کی دعا فرما دیں۔ یہ کوئی اسلامی بہن ہے، انہوں نے دعا کے لکھا ہے آپ کو،
اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے۔
جو سوال ہے اس کے تحت، ایک جو ذہن میں سوال بن رہا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، کتابوں اور کتابوں میں بعض اوقات جیسے کفریا بات کی، کفر کی تعریف اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو کتابیں بہت مارکیٹ میں ملتی ہیں، اور اس میں بسا اوقات پڑھتے تو عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں کہ نہ جانے یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، تو مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، تو کتابوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے کہ کس طرح کی کتابیں ہمیں مطالعے میں رکھنی چاہیے؟
جو 100% شریعت کے مطابق ہوں، ہاں دنیاوی علوم جو شریعت سے نہیں ٹکراتے ان کی کتابیں پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن جب دینی کتاب پڑھے تو وہ صرف سنی عالم کی ہوں، 100% شریعت کے مطابق ہو، غیر سنی کی تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، مطلب اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے شرعاً، صرف متصلب سنی عالم کو ضرورت کے وقت بقدر ضرورت پڑھنے کی اجازت ہے. یہ اعلی حضرت کے فتوے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. دنیاوی علوم کے بارے میں اعلی حضرت کا کوئی کلام پڑھنا یاد نہیں ہے، لیکن ظاہر دنیاوی علوم جو ہے جس میں کوئی دینی بات ہی نہیں ہے تو اس کی جو وجہ ممانعت اٹھ گئی. بظاہر تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ممانعت اٹھ گئی. جیسے اخبار ہے تو اخبار کے بارے میں یہ کہ جو خلاف شرع باتیں ہیں وہ نہ پڑھی جائیں، اس کے علاوہ صرف سچی خبر ہے کوئی 100% سچی ہے، کوئی اس میں مبالغہ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، کسی پر تہمت نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں اچھالی جا رہی، کسی کا عیب نہیں کھولا جا رہا، تو ایسی خبر ہے تو وہ پڑھنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس میں بھی جو دنیا بھی ہے اس کو میں نے شریعت کا کہہ کر میرا کہنا وہ جامع ہے کہ شریعت کے خلاف نہ ہو، کیونکہ دنیا بھی کتابیں ایک تو مخرب اخلاق ہوتی ہیں، بعض کتابیں، کئی کتابیں، ان میں بھی بعض اوقات کفریات بھی ہوتے ہیں، ان میں بھی گپ بھی بہت ہوتے ہیں بعض اوقات. اچھا پھر یہ کہ جھوٹی جھوٹی ایسی تھیئریاں ہوتی ہیں جو آدمی کو مطلب یہ کہ آگے پیچھے کر دیتی ہیں، اس کا ذہن خراب کر دیتی ہیں، تو اس طرح کی کتابیں تو ہرگز پڑھنے کی اجازت نہیں ملے گی الا اسی کوالٹی کی جو میں نے کہا، جیسے عالم ہے، متسلم عالم ہو، اپنے عقائد سے واقف ہے پورا، اور ضرورتاً باقدر ضرورت چاہے تو اس کو پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے آفیشیل فیس بک کے پیج پر جو سوال ہے، کسی اسلامی بہن نے آپ سے سوال کیا ہے کہ اگر ہمارا وضو ہے اور پیاس کاٹ لی جائے اور ہاتھ سے بدبو آ رہی ہو اور آنکھوں سے پانی آ جائے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟
وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے، بلکہ پیاس کھانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ منہ میں بدبو ہے یا ہاتھ میں بدبو ہے اور یہ بدبو دار ہوتے ہوئے مسجد میں داخلہ، جبکہ بدبو آ رہی ہے اس سے مسجد میں داخل ہونا حرام، اور جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں اللہ اور رسول کا ذکر بھی نہ کیا جائے، اور نماز بھی ظاہر ہے کہ وہ ذکر ہی ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز بھی جبکہ منہ میں بدبو آ رہی ہے اس وقت نہ پڑھی جائے، بلکہ منہ کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے کہ بدبو جاتی رہے. اب جیسے کچا لہسن چٹنیوں میں ہوتا ہے، کچومر میں ہوتا ہے، اب تو وہ سردی کا موسم آ گیا تو خاص کر ہماری برادری مہمان گجراتی اس طرح کی برادری میں ایک ڈش پکتی ہے لہسن، وہ باجرے کی روٹی میں کچا لہسن، یہ یوں سمجھتے تو تازہ ہے نا ہرے پتے والا، تو یہ بھی ذرا بدبو ہوتی ہے اس میں، تو یہ بھی کھائیں گے تو یہ ہے تو میری بھی فیوریٹ، کسی دور میں بہت کھایا ہے میں، اب برسوں سے ذہن بھی بن گیا ہے تو برسوں سے نہیں کھایا، کیونکہ اس کو کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے، منع ہے بسم اللہ پڑھنا. دوسرا ہے کہ اس کے دوران یا واجیدو وغیرہ ذکر اللہ نہیں کر سکتے، یہ اپنے میں چلے نہیں، پھر دیر تک اس کی بدبو جاتی نہیں ہے، لہسن کی بدبو ایسی چکنی ہوتی ہے کہ جان چھوڑتی نہیں ہے آسانی سے. نماز نہ بھی پڑھنا ہو تو آدمی درود شریف تو پڑھنا ہے نا، اس کے لیے تو کوئی وقت کی فکس نہیں ہے اور اذان کا انتظار نہیں ہے تو درود شریف نہیں پڑھ سکتے، اللہ اللہ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کر سکتے، تو اپنے کو لہسن، کچا لہسن، کچی پیاز، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں گئے یا کسی کی کوئی چٹنی وغیرہ آ گئی نا کہیں سے تو اب اگر کھا لی تو پھنسے، تو یہ عافیت ہوتا ہے کہ ناگیز میں ہوتا ہے لہسن عام طور پر ہوتا ہے، یعنی کہ یہ اسلامی بہنوں کا بیچاروں کو اتنی معلومات ہوتی نہیں ہے، وہ ڈال دیتی ہے، یہ اس کا عام جوز ہے کچا لہسن چٹنی کا. یہ آپ میں سے جتنے سن رہے نا، اگر چٹنی بنتی ہوگی تو چلو میں احتیاطاً 100% ہی نہیں کہتا، مگر 99.9 کے گھر میں یہ لیسن ڈالتے ہوں گے کچا. آپ بولیں گے تو وہاں مولانا تو چپ رہے، تمہارے دادا جان بھی داڑھی والے تھے، کبھی نہیں منع کیا تھا. تو اس طرح یہ جدی پشتی مطلب غالباً یہ چل رہی ہوگی، بچپن سے ہم تو دیکھ رہی ہیں کچے لہسن کا استعمال، کچی پیاز کا استعمال. ناجائز اور گناہ نہیں ہے، ہے جائز اس کا کھانا، لیکن بس وہی جو آفت ہے اس کی کہ بندہ ذکر اللہ سے محروم رہ جاتا ہے. تو یہ چھوٹی آفت تو نہیں ہے، بہت بڑی آفت ہے، جو سمجھے اس کے لیے. ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھتے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، نماز کو بہت دیر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد راشد تاری ضلع ریاڑی سے سیکھنا، یہ سوال ہے کہ جو حضرات ہمارے جیسے کہ والدہ ہو یا والد صاحب اگر کو وفات پا جائیں تو اگر ان کے قبرستان جا کے یہ ثواب کیا جا سکتا ہے یا گھر بیٹھ کے بھی کر جائے؟
اس والے ثواب قبرستان جا کر بھی کیا جا سکتا ہے، گھر بیٹھ کر بھی کیا جا سکتا ہے، ورنہ بارگاہ رسالت میں اس والے ثواب کریں گے کیسے؟ ہر بار مدینہ جانا ہوگا، اللہ کرے نصیب ہو جائے، بار بار جانا ہوگا، دن میں 10 بار اسالے 12 بار اسالے ثواب کریں گے تو 12 بار بھی مدینہ جانا ہوگا. غوث پاک کو اسالے ثواب کرنا ہو تو پھر اڑتے ہوئے بغداد شریف، پھر اجمیر شریف طرف فلائٹ غوث پاک کی بارگاہ میں، اجمیر شریف، بریلی شریف اعلی حضرت کی بارگاہ میں، تو یوں اسالے ثواب کے لیے پھر ہر جگہ جانا ہوگا. تو ایسا نہیں، اللہ نے بڑا آسان کر دیا ہمارے لیے اسالے ثواب کرنا، کہ بالکل یعنی کہ چپ چاپ بیٹھے بیٹھے بھی اسالے ثواب کی نیت کر لیتے ہیں نا، تو ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے. میں نے تو کہیں نہیں پڑھا کہ بھائی زبان سے اتنی آواز سے بولے کہ خود سنے. تو نیت جیسے کوئی چیز بھی تو وقف کی جاتی ہے اسالے ثواب کے لیے، تو مسجد بنا دی تو اور نیت کر لی کہ ثواب امی کو پہنچے، تو امی کو ثواب پہنچے گا. ہاں بھائی کوئی زبان سے بولنا بھی ضروری ہے، وہ وقف کے اندر، وقف کے اندر اس سال ثواب کی بات کر رہا ہوں. وہ جیسے وہ کنویں کا ہے نا کہ ہاذہ لی ام سعد، یہ کنواں ام سعد کے لیے، تو وہ تو وقف کی صورت ہے، انہوں نے وقف کیا تھا اس سال ثواب کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد آصف اتاری پنجاب لیا فتح پور سے عرض کر رہا ہوں، نماز جمعہ اگر مجبوری سے رہ جائے تو گھر میں نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
اگر کوئی شرعی عذر ایسا ہے کہ جمعہ اس پر ساقط ہو گیا تو گھر پہ زور پڑ سکتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ اپنی غفلت کی وجہ سے ہی کوئی جمعہ چھوڑ بیٹھا تب بھی زہر تو باقی ہے، زہر کا وقت اگر زہر تو پڑھیں گے، وقت گزر گیا خدا نہ خواستہ تو قضا پہ زہر ہی کریں گے. کیونکہ جمعے کے شرائط ہیں جن میں ایک شرط جماعت سے پڑھنا بھی ہے، بغیر جماعت کے جمعہ نہیں پڑھا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام عائشہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. بابا جانی میرا یہ سوال ہے، اچانک پاؤں میں درد شروع ہو جائے تو کیا کیا جائے؟
پاؤں میں صبر کیا جائے، اور ساتھ میں وہ جس کو درد ہو نا کسی جگہ پر تو یا غنیو یا غنیو یا غنیو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہے، اور 3 مرتبہ یا مغنیو یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے اس درد کی جگہ پر ملے.
اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے سیکھنے کے لیے ذرا بتائیں، کہ بزرگوں کے اصول یا بزرگوں کے معاملات، بزرگوں کی تعلیمات، ان کے ارشادات پر.
حدیث پاک ہے نا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. تو بزرگوں کے بزرگ سے مطلب علماء ہو اہل علم وہ جوہلا نہیں بھلے 100 سال کا بوڑھا ہے اس کی نقالیاں نہیں کرنی کہ وہ کہیں سارے لے ڈوبے تو جو صالحین ہیں علماء ہیں اب اس کی میں نے کوئی شرح پڑھنی یاد نہیں ہے البرکت ما اکابرکم تو کیا یہ جاہل بوڑھا ہو کیا وہ بھی اس سے مراد ہے یا عمر مراد ہے اس سے عمر تو بزرگی بعقل است نہ بسال بزرگی عقل سے علم سے ہے نہ کہ سال سے یہ تو غالباً شیخ سعدی کا مقولہ ہے بارہ ہے کہ بزرگوں کی بزرگ برکت بزرگوں کے ساتھ ہے انوار البشارہ اعلی حضرت کا رسالہ ہے حج کا طریقہ اور دیگر حج کے مسائل ہیں تو صاحب بہار شریعت نے لکھا اسی سے میرے کو ذہن ملا انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے اعلی حضرت کا انوار البشارہ یہ بہار شریعت کے چھٹے حصے میں من و عن جیسا ہے وہ ڈائریکٹ شامل کر لیا ہے الفاظ کہیں بھی تبدیل نہیں کیے کہ اعلی حضرت ہمارے بزرگ ہیں بزرگوں کے الفاظ میں جو برکت ہے وہ ہمارے الفاظ میں کہاں اس طرح کا انکساری بھرا انہوں نے جملہ لکھا حالانکہ یہ خود بھی الحمدللہ بہت بڑے بزرگ ہیں صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
یہ آپ فرما رہے تھے کہ یہ برکت ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین کے ساتھ ہے تو اس میں جہاں جہاں ہماری عقلوں کا دخل شروع ہوتا رہے اور ہمیں کو ایسا لگتا رہے کہ نہیں یہ بات یوں نہیں یوں یہ بات یوں نہیں یوں نہیں ہے یہ پرانی ہے دور ایسا ہے یہ ایسا ہے تو ایسی صورت حال میں ہمیں ہماری سوچ کو کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ چلانا چاہیے کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ایک سے ایک عقل مند نظر آنے والا سمجھدار نظر آنے والا اور بڑی مطلب کہ ایک نپی تلی باتیں کرنے والے لوگ بھی نظر آتے ہیں اور کبھی کبھی جیسے کہ یوں خیال آ جائے کہ ٹھیک ہے یار یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک تو یوں بھی چلیں بات تو یہ بھی ٹھیک ہے تو اسی ان حالات میں اپنے بزرگوں کے دامن کو تھامے رکھنا اس کے لیے کس طرح اپنی سوچ کو اور اپنے جذبات کو مضبوط کرنا چاہیے اس پہ بھی اگر مدنی پھول ارشاد فرمائے
یہ تو ایک فطری تقاضا بھی ہے اگر ہر ایک اپنی اپنی چلائے گا نا تو کچھ بھی نہیں چلے گا گاڑی بھی نہیں چلے گی کوئی بولے گا اتنی سپیڈ رکھو وہ بولے گا اتنی سپیڈ رکھو بولا اسٹریک پر چلاؤ کوئی بولے گا اسٹریک پر چلاؤ تو گاڑی چلے گی نہیں گاڑی ایک ہی بندہ چلائے گا اور وہ بزرگ ہے اس وقت ڈرائیور اور پیچھے چپ چاپ بیٹھ کے کفل مدینہ لگا کر سفر طے کرنا ہے یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال دی آپ کو یا کوئی بھی تنظیم ہے انجمن ہے وہ بھی مطلب جو بھی اس کا بزرگ یا اس کے بزرگ جو چلانے والے ہیں ان کے ماتحت رہ کر اگر سارے اراکین اور ممبران چلیں گے نا تو ہی وہ انجمن یا تنظیم چلے گی ورنہ تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی نہ گروپ بن جائیں گے اور پھر مارا ماری اور غیبتیں تومتیں بدگمانیاں یہ سب ہوں گی تو اس لیے اپنے بڑوں کو فالو کرنے میں عافیت ہے جب تک شریعت کی وہ خلاف ورزی نہ کرتے ہوں ہاں جہاں شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اپنے پاس اتنا علم بھی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف چل رہے ہیں اگر اپنے پاس علم نہیں ہے اور اپنا فہم ہے تو پھر کسی عالم دین کو رہنمائی ان سے رہنمائی لیجئے اور وہ جیسا فرمائے وہ کریں تو مثلاً اپنی جیسے دعوت اسلامی ہے تو دعوت اسلامی کی ماشاءاللہ ایک مرکزی مجلس شورا ہے اور ایک پورا ایک حساب کتاب ترکیب بنی ہوئی ہے اب اس میں بولوں نہیں یہاں تو یوں کام ہونا چاہیے یہ بولے ہمارے علاقے میں تو بھائی یوں ہے تو یوں کام ہونا چاہیے وہ بولے بھائی میری مسجد کا ماحول ایسا ہے وہاں تو یوں کام ہونا چاہیے تو طلباء کرام بولے نہیں کام تو یوں ہونا چاہیے تو اساتذہ کرام فرمائے کہ نہیں کام یوں ہونا چاہیے ناظم بولے سب ایک طرف ہو جاؤ کام میں جو بولتا ہوں نا یوں ہونا چاہیے تو پھر یہ کہ دعوت اسلامی کا وجود ہی ختم ہو جائے گا تو اس لیے مطلب جو بھی اس کے ذمہ داران ہوتے ہیں نا ان کے اپنے تجربے ہوتے ہیں, تجربات ہوتے ہیں, پھر ان میں جو کوہنا مشک ہوتے ہیں پرانے مشاق جن کو بہت زیادہ تجربات ہوتے ہیں پرانے اس کے ہوتے ہیں اور باقاعدہ وہ یعنی کہ وہ سمجھدار بھی ہوں, بات پرانے تو ایسے ہوتے ہیں بےچارے جن کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا, یہ مراد نہیں ہے, جو سمجھدار ہوتے ہیں ذی علم ہوتے ہیں اور ذی فہم ہوتے ہیں, تو ایسوں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے نا ان کے پیچھے چلنے ہی میں عافیت ہوتی ہے, یا جن کو ایسوں نے ذمہ دار مقرر کیا ان کے پیچھے چلا جائے, وہ جسے کہیں لبے کہے تو ہی کوئی بھی تنظیم چلے گی تحریک چلے گی, ورنہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی, اپنی مرضی سے بعض لوگ کر ڈالتے ہیں پھر بعض اوقات پچھتاتے بھی ہوں گے کہ یار جامعۃ المدینہ کی جو مجلس کہتی تھی نا یار وہی صحیح تھا, ہم یار جذبات میں اگر ہم نے یوں کر دیا یار کام تو خراب ہو گیا, لوگ تو بزن ہو گئے, نقصان ہو گیا, اب کیا کریں گے, مجلس صحیح کہتی تھی اپنی, مجلس والے یار تجربہ کر رہے برسوں سے یہ چلا رہے طلبا کرام کو اساتذہ کرام کو, تو ان کا جتنا ایکسپیرینس ہے اتنا ہمارا تھوڑی ہے, ہم نے یار وہ جذبات میں آ کر کے نہیں یہ مجلس کا فیصلہ صحیح نہیں ہے, مجلس کچھ نہیں کر رہی, ہم صحیح کر رہے ہیں, تو اس طرح مطلب یہ کہ کام نہیں چلتا, تو اپنے جو بھی بڑے ہیں ان کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک کوئی واضح شریعت کی مخالفت ہمارے سامنے نہ آئے, اور اگر کوئی مخالفت آئی بھی شریعت کی تو اس بات میں ان کی نہ مانی جائے اور ان کی تفہیم کی وہ صورت نکالی جائے, یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی ان کو اٹھا کے پھینک دیا جائے, انسان ہے توجہ نہیں رہتی, بعضوں کا دن بھی ہوتا ہے غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کون نہیں کرتا, کسی کی غلطی کو پکڑ کے اچھالنے والا کاش یہ سوچتا کہ یار میں بھی تو غلطی نہیں, میں تو غلطیاں کرتا ہوں تو اس نے غلطی کی اب میں اس کو اچھال رہا ہوں, میری غلطیوں نے اگر اچھل کود مچا دی تو میں کیا کروں گا, سوچے بندہ, ظاہر ہے کہ جو کسی کا ایک ایپ کھولے گا, جو کسی کا ایپ کھولے گا اللہ اس کے ایپ کھولے گا, جو کسی کے ایپ چھپائے گا اللہ اس کے ایپ چھپائے گا, قیامت کے روز بھی اس کی پردہ پوشی فرمائے گا, فضائل ہے نا, لیکن ہمارے یہاں یہ ذہن ہے بھی نہیں بھی یہ سب مکس ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلوا علی العبید.
کیا نیاز کی نیت سے پیسے غریب کو دے سکتے ہیں؟
نیاز سے مراد یہ کہ جیسے کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے, اس کا ثواب غریب نواز کو پہنچے, یا یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا ثواب پہنچے, اس نیت سے بالکل رقم دے سکتے ہیں, اچھی بات ہے دینی چاہیے, غریبوں کو کوئی چیز دینے کے بجائے رقم دینا مفید ہے, کہ اگر اس چیز کی تو حاجت نہیں ہے آپ نے جو دی تو وہ کیا کرے گا, بیچنے نکلے گا تو اس کے کام نہیں ہے, آدھی قیمت بھی کون دے گا اس کو, تو رقم دیں گے تو اب ہو سکتا ہے بچہ بیمار ہو اس کو دوا کی ضرورت ہو دوا آ جائے گی, اور تحفے میں دوا تو کوئی دیتا ہی نہیں ہے, اس کی ہو سکتا ہے جوتیاں بےچارے کی گھس گئی ہوں اور آپ نے کپڑے کا تھان اٹھا کر دے دیا کہ پاؤں پہ لپیٹنے ذرا, اس کو تو جوتی چاہیے تو جوتی کو تحفے میں دینے ذرا, پیسے آپ رقم دیں گے تو جوتی خرید لے گا نا, تو رقم دینا اسال ثواب کے لیے اس کو بولنے کی بھی حاجت نہیں ہے, سرکار کی بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے اگر کسی کو غریب کو یا غیر غریب کو بھی دے سکتے, مالدار کو بھی دے سکتے, رقم دیں گے تو اس کو زیادہ فائدہ ہوگا, لیکن کھانا بھی کھلانا چاہیے, کھانا کھلانا یہ ہمارا معمولات اہل سنت میں سے یہ باقی رکھنا ہے اور الحمدللہ باقی بھی ہے, کھانا کھلانا مغفرت واجب کرانے والے افعال میں سے کاموں میں سے ہے.
عمران صاحب ہیں, اگر کسی کے پاس موئے مبارک ہوں تو کیا موئے مبارک والے روم میں اسلامی بہن نماز پڑھ سکتی ہے؟
بالکل پڑھ سکتی ہے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب
محمد. ناصر عطاری پنجاب سے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ 9 ربیع الاول شب منگل کو جہنم کے جو نگران فرشتے ہیں ان کے متعلق آپ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے, تو یہ سن کر کسی شخص کا جہنم کے نگران فرشتوں کو برے القاب سے پکارنا یا برے القاب سے یاد کرنا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
فرشتے تو معصوم ہیں، وہ نعوذ باللہ جہنم میں کوئی سزا میں تھوڑی ہیں، نہ انہیں کوئی جہنم میں تکلیف پہنچے گی، وہ تو مجرموں کو سزا دیں گے اللہ تعالی کے حکم پر. نعوذ باللہ ان کی توہین تو کفر ہو جائے گی، کہ فرشتے معصوم ہیں، فرشتوں کی توہین یہ کفر ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی میں ہند کے صوبہ گجرات رحمت نگر سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشدی، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے. اکثر مقامات پر میں مبارک شریف کی زیارت کروائی جاتی ہے، یہ ارشاد فرمائیے کہ اس کے کچھ آداب وغیرہ ہے، اور اس کی زیارت کرنے سے پہلے ہمیں کیا اچھی اچھی نیتیں اور دعائیں کرنی چاہیے؟
منہ مبارک کی زیارت عین سعادت ہے. ذہن نصیب با وضو ہو، معطر ہو، خوشبو لگائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا تصور کریں کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہے کہ ان کے مبارک بال کا اتنا احترام ہے کہ لوگ اس کا عقیدت سے دیدار کرتے، زیارت کرتے، اور لائن میں لگتے زیارت کے لیے. تو جب بال کی یہ شان ہے تو بال والے کا کیا عالم ہوگا. وہ درود پاک پڑھتا ہوا زیارت کرے، ذہن نصیب اشک بار آنکھیں جمائے اس پر، سرکار کا تصور باندھ کر کہ یہ بال مبارک جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وجود پر سجا ہوا ہوگا، اس وقت اس کی کیا نورانیت ہوگی. تو اس طرح عشق و مستی میں ڈوب کر اگر زیارت کریں تو مدینہ مدینہ درود پاک پڑھتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على النبي
صلى الله تعالى على محمد. یوسف بھائی، مچھلی کھانے سے بھی منہ میں بدبو ہو جاتی ہے، کیا مچھلی کھانے کے بعد نماز یا قرآن پڑھ سکتے ہیں؟
اصل مچھلی پکانے پر ہے، جیسے کہ مچھلی پکانے سے پہلے 3-4 گھنٹے اس کو پانی میں بھگونا چاہیے، اس سے اس کی بدبو جو ہے یہ کم ہو جائے گی. پھر اس کو اچھی طرح پکائے، اچھی طرح پک جائے گی تو بدبو شاید نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ کچی رہ گئی نا، یا مچھلی کچھ پرانی ہو گئی ہے، تو اب اس میں جو بدبو بیٹھ جائے گی. پھر ہو سکتا ہے مچھلی کی اقسام پر بھی ہوتا ہو کہ کسی مچھلی میں بدبو زیادہ، کسی میں کم، کسی میں نہ ہو، کسی میں بہت زیادہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اگر مچھلی کھانے سے بدبو ہے منہ میں، ناگوار بدبو، تب تو مسجد میں نہیں جائیں گے، ورنہ ہاں بدبو زائل کر دی، ختم کر دی، تو پھر جانے میں کوئی حرج نہیں. مسجد میں ہاتھ میں بھی بدبو ہو جاتی ہے، جب مچھلی اگر بدبو دار کھائی تو پھر یہ بھی دوسرا کوئی ہاتھ بھی ملائے گا تو اس کو بھی بھپکا آئے گا، تو تکلیف ہو سکتی ہے اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اصل آج کل میں نے نوٹ کیا ہے کہ زیادہ تر مچھلی فرائی کر کے کھاتے ہیں، سالن پکانا نہیں آتا، غالباً تو فرائی کرتی ہیں. اچھا، اب فرائی کرنے والے کیا یہ کرتی ہیں اسلامی بہنیں گھر میں؟ اب گھر میں 3 افراد 4 افراد 5 افراد تو اتنی سی کڑھائی ہوتی ہے، منی اس میں تیل ہوتا ہے، اب اس میں بڑا پیس ڈال دیا یا بڑے پیس ڈال دیے یا ثابت مچھلی اس میں تیرا دی، یہ ہیٹ اس کی اندر تو کیسے پہنچے گی؟ پھر یہ تھوڑا اندر میں ڈبکیاں لگا کہ اپنے زوم میں اپنے خیال میں سمجھتی ہوں گی کہ یہ پک گئی ہے، یہ رکھ دی. اب کھانے والے کو بھی سمجھنی پڑتی ہوگی، کہیں اوپر اوپر سے کھائی جاتی ہوگی، اندر جو گوشت ہوتا ہے ہڈی سے چپکا ہوا وہ نہیں کھایا جاتا. عام طور پہ کھانا مچھلی تو بہت کم لوگوں کو آتا ہوگا، کیونکہ کچھ کھاتے ہیں باقی پھینک دیتے ہیں. تو یوں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایسی اندر ہوتی ہوگی، ایسی نہیں ہوتی ہے. صحیح پکے گی تو وہ اس پہ گوشت چپکا ہوا رہے گا نہیں, سب آ جائے گا ہاتھ میں. تو ایک تو اس کے چھوٹے پیسوں تلتے وقت, یہ چھوٹی مچھلی بھی جو اتنی سی ہوتی ہے نا اس کو بھی پوری ڈوبنگ کرتے ہیں نا, اس کے بجائے کم از کم دو پیس کر دیں, اس کے تین کر دیں, یا پوری پکانے کا شوق ہے کہ بھائی مہمان کو اچھی لگے گی, تو پھر چھری سے اس کے تین چار جگہ کٹ لگائے, خالی کٹ, یہ چرکے نہیں ہلکے ہلکے, پورا ایسا کٹ لگائیں جو ہڈی تک پہنچ جائے دونوں طرف, تین چار کٹ لگائے جیسی سائز اس کی. تو جب یہ کٹ لگ جائیں گے نا اور ہڈی تک گہرے کٹ ہوں گے, یہ مرغی کے پیس تلنے میں بھی یہی خیال رکھنا ہے, ہڈی تک گہرے کٹ ہوں اس کے. تو اب اس میں مرچ مسالہ نمک چڑھ جائے گا, ورنہ نمک اندر تک بازو کا چڑھتا نہیں ہے, تو اندرونی حصے میں ٹیسٹ نہیں ہوتا, نمک مسالہ نہیں چڑھتا, تو اندر یہ کٹوں میں نمک مسالہ جائے گا یہ چڑھے گا. اور جب اس کو تلیں گے تو اس کی ہر طرف گرمی تیل کی جو ہیٹ ہے وہ پہنچے گی, تو یہ صحیح پکے گی. اور انسب یہ ہوتا ہے اگر آپ کو صحیح کھانا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیس تلیں, گھریلو برتن چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا شو کا ہوتا ہے لیگ پیس. اب لیگ پیس بڑی مشکل تھا, آپ نے پھنسا کے ڈالا اس میں, اب یہ کیا تلے گا بےچارا, نہ تیرے گا نہ تلے گا, تو ایسے حساب کتاب ہوگا. تو اس کے چار پانچ پیس کر لیں, اگر بڑا لیگ پیس ہے, پاؤں کا بڑا پیس ہے تو تین پیس چار پیس جیسی ضرورت, تو اس کے پیس کر کے پھر آپ تلیں گے نا, چاروں طرف سے اس کو ہیٹ ملے گی, مسالہ بھی چڑھائیں گے تو سب جگہ چڑھ جائے گا, نہ مسالہ چڑھتا نہیں ہے, تو یوں یہ صحیح بنے گی نہیں. اب بیچنے میں جو یہ بڑے بڑے پیس یہ شو کے لیے بیچتے ہیں, اس میں بھی ہر ایک ماہر نہیں ہوتا اس کو بنانے کا. آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بڑا لیگ پیس جو آپ لیتے تو بڑے شوق سے چکن کا وہ لیگ پیس, لیکن اندر سے خون ہوتا ہے, لال لال نکلتا ہے, کیسی مطلب وہ موڈ خراب ہوتا ہے, تو یہ لال نکلے گا خون باقاعدہ لال رگے میں نے دیکھی, خون سے بھرپور اندر میں سے نکلتی ہے, کھانے کو جی نہیں کرتا, پھر کھینچو اس کو, یہ کچا ہوتا ہے اندر سے تھوڑا تھوڑا. تو یہ ان کو بھی, یہ بیچنے والوں کو بھی, ہر ایک کو پکانا نہیں آتا, اس کے جو ماہر ہوتے ہیں نا ان سے لینا چاہیے, تو دو پیسے وہ زیادہ لیں گے, لیتے زیادہ ہوں, چیز بھی صحیح ہوتی ہے کوالٹی. تو یہ آپ گھر میں بھی اسی طرح کر سکتے ہیں اگر میری مانیں گے تو, جس طرح میں نے کہا. آپ بولو گے مولانا کو کیا سمجھ پڑے, تو پھر آپ کی مرضی ہے, مولانا کو کچھ نہیں سمجھ پڑتا, آپ کچے کچے کھائیں, وہ ڈاکٹر بھی دعا کرتے ہیں روزی میں برکت کی, ان کے پاس جائیں. تمہارا لیے کہ اس طرح اس کو کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس سے, چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے پیس جی. ہاں سرکے سے بھی دھوئی جا سکتی ہے مچھلی, اگر سرکے سے دھو لیں گے نا تو بدبو اس کی کھڑی بھی نہیں رہے گی, وہ پک بھی اچھی جائے گی, جلدی پک جائے گی سرکہ. دیکھا اصلی سرکہ نہیں ملے گا, یہ مشکل ہے, اصلی سرکہ لینے کے لیے اصلی آدمی تلاش کرنا ہوگا, کہ وہ آدمی اصلی نہیں ہوگا تو اس کا دیا ہوا سرکہ اصلی ہونا مشکل ہے. اصلی سرکہ ابھی کیمیکل سے سرکے تو گزارا ہو جاتا ہے اس سے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ آپ نے جو بدبو کے حوالے سے جو فرمایا, تو اس میں یہ بھی ایک ہوتا بابا کہ ہاتھ دھونے کی بھی ہمارے یہاں عموماً جو معاملات ہیں نا وہ کمزور ہیں. اب جیسے طلبہ کرام ہو یا عام گھروں میں بھی اگر ہو, ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہم ہاتھ ایک تو صحیح مطلب ہاتھ دھونے کو ٹائم نہیں دیتے, نہ پانی اپنا کام کر پاتا ہے, صابن لگاؤ تو وہ رسم صابن ہوتا ہے, صابن کو بھی اس کو کام نہیں کرنے دیتے, صابن لگاتے ہیں وہ چل نکل ادھر سے, تو صابن کو بھی ہم بہا دیتے ہیں, اب صابن ٹکے گا تو کچھ نکالے گا بھی, پھر جلدی بہت ہوتی ہے, یا بعض وقت پھر اپنی ہی چادروں سے ہاتھ پہنچ کر ہم لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا بعض وقت صابن سے ہاتھ دھوتے ہیں اور جیسے ہی ہاتھ دھو کر فارغ ہوتے ہیں نا خوشبو آتی ہے, وہ خوشبو عارضی صابن کی رہ گئی, لیکن تیسری چوتھی پانچ منٹ کے بعد وہ خوشبو بھی زائل ہو جاتی ہے اور جو اس کے اندر سے جو بدبو ہوتی ہے نا وہ اپنا مطلب کہ وہ نکلتی ہے. تو ہاتھ دھونے کے حوالے سے, منہ دھونے کے حوالے سے, داڑھی دھونے کے حوالے سے, یا یہاں پر جو بدبو نہ رہ جائے اس کے حوالے سے آپ کے کیا مدنی پھول ہیں
جو آپ نے دیے
ہو گیا؟ یہ
انڈرسٹینڈ جو سمجھدار وہ سمجھ گیا کیا؟
ٹھیک ہے
آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
اب چادر سے ہاتھ پہنچنے کے حوالے سے پھر کیا کہیں گے آپ؟
یہ بھی آپ نے وہ
اشارے میں سمجھا دیا
انداز میں کہا ہے کہ
وہ سمجھ گئے ہوں گے.
وہ اتنے سمجھدار ہوتے نہیں سب. آپ
یوں
چادر سے ہاتھ پہنچیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھی بدبو کا امکان رہے گا, اور پھر مسجد میں جانا پھر مسئلہ. اب کھانے میں بھی چادر پردے پردہ کرنے میں بھی رسک ہوتا ہے, اس میں کھانا گرتا ہے اور پھر وہی مسجد میں چادر جاتی ہے, اس میں بھی کوئی احتیاط بہت ضروری ہے کہ جب چادر سے پردے میں پردہ کرے تو بالکل کوئی شوربے کا قطرہ چاول کا دانا بھی اس پر نہ گرے, چادر پر اس کی احتیاط کریں.
بابا کھانے کے حوالے سے, کھانے کے بعد دانتوں کی صفائی اور کلی کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ چند مدنی پھول مجھے بھی ارشاد فرمائے تھے کہ اس طرح کا انداز ہو تو کیا بات ہے, کتنی دیر تک منہ میں کلی کا پانی رکھنا چاہیے. بڑے پیارے پیارے مدنی پھول آپ اس دن ارشاد فرما رہے تھے. اگر وہ مدنی پھول بھی اگر یہاں بیان ہو جائیں کہ کھانا کھا کر جو منہ میں اور دانتوں پر جو عموماً جو کھانے کے ذرات رہ جاتے ہیں وہ کتنی کلی کی جائے کہ جس سے کھانے کے یہ ذرات اور یہ جو اثرات ہوتے ہیں یہ نکل جائیں اور منہ کی صفائی کا اہتمام ہو جائے.
خلال کرے, خلال سنت بھی ہے لکڑی سے, اور جو خلال نہیں کرتے نا تو یہ غذا کے اجزاء حصے کچھ نہ کچھ چکناٹ وغیرہ دانتوں کے سوراخوں میں رہ جاتی ہے. تو اب یہ کہ کبھی کبھی کریں گے نا تو اسی بدبو نکلے گی, آپ سوراخ لکڑی ڈالیں گے تو موڈ خراب کرے گی آپ کا, اور بار بار کریں گے تو پھر بدبو نہیں آئے گی. ایک تو یہ, پھر موقع کی مناسبت سے منہ میں کلی پانی بھر کے دو تین منٹ اگر بھر کے رکھیں گے ہلائیں گے تو جو دانتوں کے بیچ میں سائڈوں پہ زبان پر زبان کی کروٹوں میں گال کے اندرونی حصوں پر جہاں جہاں یہ چکناٹیں غذا کی ہوں گی نا, یوں کرنے سے یہ پانی میں مکس ہو جائیں گے. تو یہ پانی بھلے آپ پی لیں کوئی حرج نہیں, غذا جو ابھی ابھی کھائی ہے آپ نے وہی غذا اس پانی میں آ گئی ہے اس کو پی لیں. تو یوں اگر کریں تو مدینہ مدینہ بہت انشاءاللہ اس کا فرق. مجھے تو مزہ نہیں آتا, اب یہاں جیسے چائے پیتا ہوں تو یہاں زیادہ میں پانی کے وہ ترکیب ہو نہیں پاتی میری, دانت پھر پیلے پڑ جاتے ہیں, یہ چائے چپک جاتی ہے اس میں. تو اس لیے وہ دانتوں کو اچھی طرح صاف کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ مسواک, رسم مسواک ادا کرنے کے بجائے واقعی مسواک کریں گے تو دانت ہمارے پیلے نہیں ہوں گے, اور دانتوں میں جو بھی اس کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے, معدے کو فوائد حاصل ہوں گے, آنکھوں کو فائدے ملیں گے, اور نیت و رضا الہی کے لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے تو رب بھی راضی ہوگا, فائدہ ہی فائدہ مسواک کا.
فیس بک پر ایک سوال آیا, اگر استاد طلبا سے تحفے قبول کرتا ہو اور ان کو کہتا ہو کہ کسی کو بتائیں نہ میرے گھر پہنچا دیں, جیسے کہ بچوں کے کپڑے یا کچے چاول وغیرہ, اب طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا استاد کو اگر وہ مطلب یوں ایسا تو نہ جو استاد کے ساتھ کوئی کریں تو استاد کے ساتھ بے ادبی ہو جائے, کیا کریں
استاد کے ساتھ کیا کریں؟ اب یہ تو اب استاد کیوں منع کر رہا ہے, یہ اس میں قرینہ تو وہ بن رہا ہے جو آپ شاید ذہن میں رکھے ہوئے, لیکن عین ممکن ہے کہ وہ شاگرد کی پہلے سے ان کے گھر کی ترکیب وہ تحفہ دینے کی, اور ابھی استاد بن گیا تو شرماتا ہو چپ چاپ دیا ہو, اب خدا بہتر جانے. ویسے استاد کو دینے میں رسک بہت ہے کہ یہ رشوت بن جائے یا مزین تہمت ہو جائے, مزین تہمت تو بننے کا بہت چانس ہے کہ تاکہ استاد اس کی اس شاگرد کی کمزوری چلا لے اور یہ شرارتیں کرے تو بھی اس کو بچا لے, اس کے پڑھائی میں کمزوری ہو تو بھی بچا لے, امتحان میں بھی اس کی ترکیب بن جائے اچھے نمبروں کی. تو یہ تو پھر اگر یہ مقاصد ہے تو یہ تو ظاہر ہے کہ رشوتیں ہیں, اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تب بھی یہ مزین تہمت کی طرف تو جا رہا ہے. فیضان سنت جلد اول پیج نمبر 374 سوال، اگر شاگرد اپنے استاد کو تحفہ پیش کرے تو قبول کرے یا نہیں؟ جواب، قرآن پاک یا درس نظامی یا دیگر علوم پڑھانے والوں کو بھی طالب علم کی طرف سے دیے جانے والے تحائف یعنی گفٹس قبول کرنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ مدرس بھی بعض مسلمانوں مثلا طلبا کے امور پر والی یعنی حکمران ہوتے ہیں۔ عہدیدار کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور عہدیداروں میں بازاروں اور شہروں کے عہدیدار، اوقاف کے معاملات چلانے والے اور ہر وہ شخص شامل ہے جو کسی ایسے معاملے میں عہدیدار ہو جو مسلمانوں سے متعلق ہو۔ رد المختار کی عبارت یہ ختم ہوئی۔ مذکورہ عبارت کی روشنی میں استاذ بھی ایک طرح سے عہدیدار ہے، کیونکہ طلبا کا مدرسے میں داخلہ برقرار رہنا اکثر استاد ہی کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ استاذ اس کی بے قاعدگیوں پر درجے سے نکال سکتا ہے، بلکہ بعضوں کا داخلہ بھی منسوخ کروا سکتا ہے یا منسوخ کر دینے کی سفارش کر سکتا ہے۔ جو ہی امتحانات میں کیے جانے والے سوالات کے پرچوں کو قبل از وقت ظاہر کرنا، امتحانات کے نتائج میں اچھے نمبر دینا یا ناکام یعنی فیل کر دینا بھی استاد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کئی طلباء ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں حصول علم کا شوق کم ہوتا ہے، جبکہ وہ بد اخلاقی اور بے قاعدگیوں میں پیش پیش ہوتے ہیں۔ کیونکہ اپنی تعلیمی صلاحیتوں سے استاد کو خوش نہیں کر پاتے، لہذا وقتاً فوقتاً تحفے پیش کرتے اور دعوتیں کھلاتے ہیں تاکہ نہ انہیں مدرسے سے نکالا جائے اور نہ ہی ناکام یعنی فیل کیا جائے۔ لہذا اساتذہ کو چاہیے کہ اس قسم کے طلباء کے تحائف اور دعوتیں قبول نہ کریں، اور اگر معلوم ہو جائے کہ یہ تحفہ یا دعوت خاص اسی لیے کی گئی ہے کہ مذکورہ قسم کے طلباء کا کام بنے، اور یہ واقعی اس کا کام بنا سکتے ہیں یا کام بنانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، تو اب قبول کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ شامی میں اسی طرح عالم کو جب سفارش یا ظلم کو دور کرنے کے لیے ہدیہ دیا جائے تو وہ رشوت ہے۔ جو حکم مدرس کا بیان ہوا وہی ہر منتظم کا ہے، خواہ کسی ادارے کا ہو یا جماعت کا، خواہ خالصتاً مذہبی جماعت کا ہو یا سیاسی، کہ کسی نہ کسی اعتبار سے یہ مسلمانوں کے کئی امور پر عہدیدار ہوتے ہیں، اور ان کی جنبش قلم یا زبان چلا دینے سے بہترے لوگوں کو فائدہ اور نقصان پہنچتا ہے۔ لہذا ان لوگوں کو بھی قبول عدیہ اور دعوت میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ رد المحتار کی بہرحال صورتیں ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
تاکہ والی ذات رحم گزروں والا کے جب کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے، جنازگاہ میں اس کا غصہ اعلان کرتے ہیں کہ اس کا کسی نے کوئی پیسہ دینا یا لینا، وہ ہم سے رابطہ کرے، کیا اس سے مردہ بری ذمہ ہو جاتا ہے؟ جو اعلان کرتا ہے اس کے ذمہ آ جاتا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ معاف کر دیں گے، لیکن ظاہر ہے جس کی رقمیں ہوں گی بڑی بڑی وہ تو معاف کرے اس کی امید نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو جو تقاضے وہ تو پورے کرنے ہی کرنے، اگر وارثوں کو پتا ہے کہ یہ اس کا قرض ہے تو یہ صرف اعلان پر اکتفا نہ کرے بلکہ قرض خاصے رابطہ کرے اور اس کا قرضہ ادا کرے۔ اعلان کرنے سے معاف نہیں ہو جائیں گے، پتا نہیں ہے نا، جو معاف کرے گا اس کی طرف سے معاف ہو جائے گا، جو نہیں کرے گا اس کی طرف معاف نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد۔
پیارے پیارے باپا جان، میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جس کا کام میں دل نہ لگ رہا ہوں کے بارے میں کیا عرض ہے؟
کسی کام میں دل نہ لگ رہا ہوں،
تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
گناہوں میں دل نہیں لگنا چاہیے، اچھی بات ہے، اگر ایسا ہے تو مبارک ہو. غیبت سننے میں دل نہیں لگنا چاہیے اور بری باتیں سننے میں دل نہیں لگنا چاہیے. رہا نیکیوں میں دل نہ لگنا، یہ واقعی ذرا آفت ہے. یہ نیکیوں میں دل لگے یا نہ لگے، اس کو اپنے نفس کو اس پر مجبور کر کے بندہ کیے جائے. کہ بعض بزرگوں کا ملتا ہے ایسا کہ ہم نے 20 سال تک تلاوت کی، دل نہیں لگتا تھا، تلاوت کرتے رہے کرتے رہے، پھر 20 سال نفع اٹھایا، یعنی کہ دل لگ گیا. تو ابھی ایک دو دن میں ہم بولے کہ ساری منزلیں طے کر لے تو یہ مشکل ہے. تو انشاءاللہ مسلسل عمل کرتے رہیں گے، آہستہ 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 دل لگ جائے گا. مریض کو نہ غذا اچھی لگتی ہے نہ دوا، لیکن وہ دوا بھی پیتا ہے غذا بھی لیتا ہے. منہ کڑوا ہو جاتا ہے پھر بھی کہ یار زندہ رہنا ہے تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، غذا اور دوا. پھر جب یہ صحت مند ہو جاتا ہے تو غذا اچھی لگتی ہے، دوا سے جان چھٹ جاتی ہے. تو یہ تو مثال دی ہے. تو اس لیے وہ عبادت میں دل نہ لگنا، یہ ہماری روح سمجھو کہ بیمار ہے، ہمارا دل بیمار ہے. تو جب یہ کام مسلسل کرتے رہیں گے، دعا بھی کرتے رہیں گے اس کے لیے اور یہ عمل بھی کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ بیماری دور ہو جائے گی. تو انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا، اس کی لذت بھی حاصل ہوگی.
ماشاءاللہ
بارک اللہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. عورت کی پیشانی نماز کے دوران ظاہر ہونا ضروری ہے؟ اگر نہ ظاہر ہو تو نماز ہو جائے گی؟
نماز تو خیر ہو جائے گی.
میں جیسے امامہ شریف جیسے مرد حضرات پہنے ہوتے ہیں تو یہ سجدے کی ادائیگی میں تھوڑا دشواری ہو جاتی ہے، پیشانی صحیح طور پہ جمتی نہیں ہے، تو اس اعتبار سے تو کراہت آئے گی وہاں پر. لیکن اگر جیسے باریک ٹوپی ہے جالی والی یا پلین کپڑے کی ٹوپی ہے اور اس سے سجدہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، سجدہ بآسانی ہی ہو رہا ہے، پیشانی جم رہی ہے، تو اس میں پھر حرج نہیں ہے.
سفید چادر جیسا آ گئی آ رہے پیشانی پہ.
ایک یہ وہ ہے کہ اپنے پہنے ہوئے کپڑے جیسے آستینیں پھیلا دی، چادر جاتے ہوئے اس انداز میں پھیلا دی کہ پیشانی گرد غبار والی نہ ہو جائے، تو پھر کراہت ہوگی.
تو کراہت
پیشانی پہ گرد نہ لگے اس لیے آستین پہ سجدہ کرتا ہے تو کراہت ہے.
اچھا ویسے اگر چادر اتفاق سے آ گئی یا امامہ اتر آیا اور سب پیشانی جم گئی تو کراہت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال کرے ایک بابا ان سے.
ان سے
ان سے
میلادی کسوٹی کون کون حصہ لے گا؟ طلبگار کم ہے حصہ لینے والا. اچھا یہ اساتذہ کرام کتنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ شاید اساتذہ کرام وہی ہوں گے جنہوں نے قربانی خانوں میں حصہ بھی لیا ہوگا. تو چلیے ان اساتذہ کرام کو لے لیتے ہیں کہ جنہوں نے قربانی کی کھالوں میں حصہ لیا. چلو مائک لے کر ترکیب بنائے، ایک جگہ جمع ہو جائے. کوئی تحفہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ یہ سب ہفتے کو ہماری دکان سجتی ہے آج. چلو میں انشاءاللہ کچھ پیش کر دوں گا. آ جائیے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا اساتذہ کرام، قربانی کھالوں والے اساتذہ کرام. میں اساتذہ کرام بولتا ہوں اس کی شاید نہیں اٹھ رہے، کرام مائنس بولنے میں مائنس کر دیتا ہوں، رہے تو کرام. Thank you. آن لائن والے بھی ہیں؟
اچھا ماشاء آج سے آگے ہوں گے نا ایک تعداد.
اچھا آج سے شروع ہوں گے
جمعہ ہفتہ اتوار
آج سے آ چکے. اچھا جو تک کچھ آنے آن لائن ماشاء اللہ. ارے واہ ہیں چار پانچ ہیں آن لائن والے جو ادھر بھی ہے. جی آیا نو اللہ
یہ سوال کیجیے.
بھوجن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد مبشر رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان ابن مسعود سے اور فیضان مدینہ ابن فیضان ابن مسعود سے. بابا جان آپ نے جو مرادی شے یا شخصیت سوچی ہیں کیا وہ انسان ہے؟
لا لا یعنی نہیں. نعم معنی ہاں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مرشدی میں محمد شہباز عطاری فیضان ابن مسعود. یا مرشدی جو آپ کی مرادی شاہ ہے اس کا تعلق عرب ممالک سے ہے؟
نعم. نعم کا جس کا ہوا وہ دوبارہ سوال کرے گا.
یا مرشدی جو آپ کی مرادی شاہ ہے کیا اس کا خاص تعلق مدینۃ المنورہ سے ہے؟
نعم.
میٹھے مرشدی جو آپ کی مرادی شاہ ہے کیا اس کا قرب سبز گنبد کے ساتھ ہے؟
نعم.
یا مرشدی جو آپ کی مرادی شے ہے وہ جو جہاں پہ وہ تشریف فرما ہے وہ سبز گنبد کے اندر ہے؟
کون تشریف فرما ہے؟ وہ شے سبز کہاں تشریف فرما ہے؟
سبز گنبد کے ساتھ یا اندر؟
سبز گنبد سے تعلق ہے یہ کافی نہیں ہے وہ جواب آپ کا. مشورہ نہ دیا جائے پھر میلادی کسوٹی کیسے ہوگی؟
یا مرشدی جو آپ کی مرادی شہ ہے وہ جو جہاں پہ تشریف فرما ہے وہ سبز گنبد کے اندر ہے؟ وہ
سبز گنبد کے اندر جب سبز گنبد سے اس کا تعلق ہے تو یہ کافی نہیں ہے.
جی
میں یہ سوچ رہا ہوں کافی تو ہو گیا نا. تعلق ہے سبز گنبد سے خلاص.
جی سوال کر لیجیے. ان سے لگتا ہے بابا دوسرا سوال بن نہیں رہا ہے.
سوال تیل وقت کوئی بن
نہیں
رہا.
سوال نہیں آ رہا.
اس کا سبز گنبد سے تعلق ہے.
جی
تعلق ہے.
تو آپ کچھ سوچ کر ہی پہنچے ہوں گے نا سرکار. سبز گنبد تک پہنچ کر بالکل بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. جی
وہ کلس روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا ہو.
وجن آپ کا تو بہت کئی
سوال ذہن میں
بن نہیں رہا کسی اور کو انشاءاللہ.
ہاں دے دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
باپا کیا اس شے کا رنگ سنہری ہے؟
نعم. جو مدنی مذاکرے پابند ہوتے ہیں ان کا تجربہ ہو جاتا ہے.
پاپا کیا اس پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کریمین کا نام بھی لکھا ہوا ہے؟
نام لکھے ہوئے یہ یاد نہیں آ رہا. اگر رنگ بتا کر آپ نے باقی چھوڑا گیا ہے. نعم
مدنی فیس کے ساتھ نام بھی بتا کر دیں.
ہاں چلو اب تو مدنی فیس یہ ہے منزل کٹھن ہے. 12 ماہ 25 ماہ وقف مدینہ
باپا دعا کریں میں 12 ماہ کے مدنی قافل کر لوں. آپ دعا فرما لیں اسباب بن جائیں.
سفر میں ہے کیا؟
نہیں سر
ابھی تک کیا بھی نہیں ہے.
ابھی کیا بھی نہیں.
چلیے تو تاریخ دے دیں.
جی
چلو کچھ دے دو یار, جو دینا چاہو دے دو.
ہر ماہ 3 دن مندی قافلے میں انشاءاللہ.
انشاءاللہ سبز سبز جالیوں میں سنہری رنگ کے وہ نقوش بنے ہوئے ہیں. کیا بات ہے, سنہری رنگ بھی کتنا خوش نصیب ہے. چلیے نام لیجیے.
بابا کیا آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں ہیں؟
جواب درست ہے.
سنہری
جواب ارشاد فرمائیں کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کو چھوا. جی
یہ جواب دیں گے. جواب دیجئے سوال دوبارہ دوہرا دیں.
وہ کون خوش نصیب ہیں, ان کا نام بتائیے ان خوش نصیب کا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے بعد سب سے پہلے آپ کو چھونے کا شرف انہیں حاصل ہے. کون نام بتائے گا؟ جنہیں نام پتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. اچھا آپ کو پتا ہے, چلے ان سے پوچھ لے. مائک پہنچائیں. جنہیں پتا ہے جی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد علی شاہ درجہ ثالثہ مرکزی جامعۃ المدینہ حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہ.
جی نہیں.
لا
اب ان کا آپ کیا کریں؟ مدنی فیس
گھر درس.
گھر درس چلیں. کوئی اور نام بتائیں.
ہاں
کوئی اور نام بتائے، طلباء کرام، اساتذہ کرام، ناظمین، مجلس، کوئی بھی بتا دے جی، جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ان تک مائک پہنچائیں.
جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ.
جی نہیں،
لا
لا، جلدی سے بتا دیں بھائی، اب آپ کیا کریں گے؟ اور کوئی؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ.
جی نہیں، جلدی سے، آپ نے کیسے کہہ دیا، بتا بھی تو دیا کریں، اندازے سے بتا رہے ہیں یا مطالعے سے بتا رہے ہیں؟ جی کوئی اور؟
ابو العاص کی والدہ.
جی نہیں، وہ ابو العاص کی والدہ ہوں تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن آپ ان کا نام بتائیں. وہ جن کی والدہ ہیں وہ بھی بڑے مشہور ہیں. نہیں ہو رہا.
حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت سیدنا شفا رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جواب بالکل درست ہے.
سبحان اللہ، عیدی ملے گی.
عیدی ملے گی، واہ ماشاءاللہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بس سعادت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے آپ کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، ماشاءاللہ. یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری پیاری والدہ ہیں، ماشاءاللہ. اس جواب کو پڑھنے کے لیے مطالعہ کریں رسالہ سیرت حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، جو المدینۃ العلمیہ نے اس کو شائع کیا ہے، مرتب کیا، مقتۃ المدینہ نے اس کو شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالی
علی محمد.
جی سوال چلائیے.
عابد حسن اتاری ڈسٹرکٹ جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر سنت دام برکات مالی کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ آب زمزم شریف کا پانی پیا جاتا ہے، تو یہ تو سنا ہوگا کہ کھڑے ہو کے پینا چاہیے. اب اس میں یہ بھی ہے کہ تین سانسوں میں پینا چاہیے یا ایک ہی بار جو ہے نا گلاس منہ کے ساتھ لگا کے پی جانا چاہیے؟
تین سانس میں پیے، جب بھی پیے تین سانس میں پیے اور پیٹ بھر کے پیے. پیٹ بھر کے پینا تو وہیں میسر آ سکتا ہے، یہاں دشواری ہے. ہاں یہاں بھی اگر کوئی بڑا کین آ گیا آپ کے پاس آب زمزم کا تو پیٹ بھر کے پیے ان
شاء اللہ. بابا سائل محترم کا اگر یہ بھی تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ ہم آب زمزم کا پانی پیئیں، آب زمزم پیئیں یا زمزم کا پانی پیئیں؟
آب زمزم مانے زمزم کا پانی، تو یوں آب زمزم کا پانی یہ جملہ جو ہے نا، یوں جملہ غلط ہے. جیسے بولے شب برات کی رات، شب براعت من براعت کی رات، اب لفظ رات یہاں ضرورت اس کی نہیں ہے. تو اس طرح کی تو خیر بہت ساری ہماری لغوی اغلاط ہوتی ہیں، تو آب زمزم کا پانی کہنے کے بجائے آب زمزم کہیں، یا پھر کہیں زمزم کا پانی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. علی اکبر ہے. نماز میں سلام کا جواب دینا کیسا؟
نماز میں
جی
سلام کا جواب دیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی.
میرا سوال یہ ہے، لوگ خوشی کے موقع پہ تالیاں بجاتے، اس کے بارے میں کیا حکم؟ جزاک اللہ.
تالیاں بجانا منع ہے. تالیاں بجانا یہ دراصل دور جہالت میں کفار جو تھے وہ تالیاں اور سیٹیاں بجاتے ہوئے کعبے کا طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر. یہ بہار شریعت میں تالی بجانا سولہواں حصہ، بہار شریعت کا سولہواں حصہ جلد تیسری مسئلہ نمبر پانچ، ناچنا، تالی بجانا، ستار، ایک تارہ دو تارہ، ہارمونیم، ایک تارہ دو تارہ، ہارمونیم، یہ مختلف اس میں یہ لکھے تو سب ناجائز ہیں. تو یوں تالی بھی اس میں آ گئی کہ تالی بجانا بھی ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تالی تو بات بات پہ بجاتے ہیں. اب کوئی تقریر کرتا ہے تو اس میں کوئی بات پسند آتی ہے تو جیسے کہ عاشقان رسول نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لگاتے ہیں, عوام تالیاں بجا رہی ہوتی ہے اور کیک کاٹتے ہیں اس پہ تالیاں بجاتے ہیں اور پتہ نہیں بات بات پہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں. اب جیسا وہ سیاسی جلسوں میں تو خاص کر بہت تالیاں بجتی ہیں. تو تالی بجانا جائز نہیں, اس سے بچنا چاہیے. کبھی زندگی میں بجائیے تو اس سے توبہ کر لیجئے. بعض جگہ بلانے کے لیے بجاتے ہیں جیسے شش کرتے نا ہمارے, تو یہ کہ دیکھا میں نے تالی بجائیں گے تاکہ وہ اگلا متوجہ ہو. یاد پڑتا ہے سری لنکا میں یہ انداز ہے اگر میں بھولتا نہیں ہوں تو, کوئی وہاں گیا ہوگا تو اس کو پتا ہوگا صحیح بھائی. اگر میں ایسے یاد پڑتا ہے مجھے بلّہ والم کنفرم یاد نہیں ہے, کہیں دیکھا ضرور ہے کہ تالی بجا کر متوجہ کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مسواک کتنے دن کرنے سے بندہ مسواک کا عادی ہو جاتا ہے؟
عادی کے معنی کہ جس کی عادت ہو ہمیشہ جو کرتا ہے وہ عادی کہلاتا ہے. اس پر پرمینٹ جو استعمال کرتا رہتا ہے, جسے جو پنج وقتہ نماز روز ہی پڑھتے تو نماز کا عادی کہیں گے اس کو. تو مستقل کرنی چاہیے, پرمیننٹ مسواک ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے تو عادی کہلائیں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے علیہ سنت سے کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے ادھر کئی دیہاتوں میں نا یہ مشہور ہے کہ جگنو کھانے سے, جگنو جو ایک کیڑا ہے وہ کھانے سے گردے کا درد ختم ہو جاتا ہے, تو کیا یہ جگنو کھانا کس سے حکم میں آئے گا یا شری اس کا کیا حکم ہے؟ فرائن دینا اس کی رہنمائی سنا دو.
کیڑے مکوڑے کھانا حرام ہے جو مخصوص, جیسے کہ اب ٹڈی کی صلاحیت ہے کہ ٹڈی ہے تو یہ بھی حشرات الارض میں سے کیڑے مکوڑوں میں سے, لیکن اس کی تو خاص مطلب اجازت ہے کہ ٹڈی حلال ہے. تو یہ باقی جگنو اور یہ مکھیاں اور یہ مچھر اور یہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. کاکروچ دمے کے مریض کو دیتے ہیں, یہ خاص کر ہومیوپیتھک کی جو دوائیں ہوتی ہیں اس میں مختلف کیڑے مکوڑوں کو بھی وہ دواؤں میں حل کر کے اس کی پوٹینشیاں یہ بناتے ہیں, ان کی کوئی حساب کتاب ہوتا ہے. تو ہر دوا میں نہیں ہوتا ہومیوپیتھک, لیکن ہوتا ہے, ہوتا بھی ہے. اسی طرح دیسی دواؤں میں بھی یہ حرام جانوروں کے اجزاء بعض اوقات ڈالے جاتے ہیں. اس میں بھی ایلوپیتھک میں بھی ڈالتے ہو تو تعجب نہیں ہے. دوا لیتے وقت ہو سکے تو اس کا فارمولا معلوم کیا جائے, لیکن ظاہر ہے جس سے ہم نے دوا لی وہ کیسے بتائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس میں یہ چیز ہے جو حرام ہے, تو بتائے گا نہیں. یا پھر غصہ آئے گا تو ہم لوگوں کو برا بھلا بولنا شروع کر دے گا, اور کیا کر سکتا ہے کہ یہ مولوی لوگ یوں بولتے ہیں, یوں کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں. مسئلہ حل ہو گیا, مسئلہ حل نہیں ہوا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے. حکم شریعت پر چلنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو مکتوب آتے ہیں لیٹر, ان کی ایک کتاب ایک لیٹر میں نے پڑھا تھا کہ کسی نے مشورہ دیا کہ آپ کو فلاں دوا کا نسخہ استعمال کر لیں, فلاں دوا استعمال کر لیں, تو آپ نے فرمایا اس کا نسخہ لکھ کے بھیجو. نسخہ اس نے بھیجا لکھ کر فارمولا, تو اس فارمولے میں ایک تو لکھا ہوا تھا وہ انسانی بال کچھ شیر بال کو بولتے تو وہ لکھا ہوا تھا انسانی. تو بولا یہ انسانی شیر یہ تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ تو حرام ہے, انسانی بال کھانا حرام. اور ایک نام بتایا باقی اور چیزیں کسی دوا میں یا کسی اور نسخے میں فرمایا ہوگا کہ یہ باقی دوائیں تو میں سمجھ گیا, یہ جو ہے کوئی نام میں مجھے یاد نہیں, وہ نام لکھ کر بھیجا کہ یہ کیا چیز ہے, کہیں یہی حرام چیز نہ ہو, یہ مجھے جواب دو یہ کیا ہے. اب وہ پھر کیا جواب آیا یہ مجھے نہیں پتا. تو اعلیٰ حضرت اتنا پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے تھے کہ دیسی دوائیں بھی جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہیں تو ایسا نہیں ہے, دواؤں میں مسائل ہیں. تو لیکن ہم شبہ سے حرام بھی نہیں کہیں گے اس کو, لیکن یہ تقویٰ ہے کہ بندہ معلومات کر لے جہاں ممکن ہو, معلومات کر کے استعمال کرے. یا کوئی ایسا دیانتدار ڈاکٹر حکیم ہو اسی سے ترکیب بنائے, سچا آدمی ہو جو اپنے تجربہ ہو, یہ سچا آدمی ہے خوف خدا والا ہے, تو اسی سے ترکیب بنائے کہ تو وہ ہمیں بتا دے گا کہ اس کے فارمولے میں کیا ہے. فارمولہ لکھا ہوتا ہے لیکن جیسے میڈیکل کی دواؤں میں فارمولہ لکھا ہوتا ہے, اب فارمولہ اول تو 100% وہ چیزیں لکھی ہوئی یا نہیں ہے یہ بھی پتہ نہیں چلتا. اور اچھا پھر یہ کوڈ ہوتے ہیں, اب کوڈ میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے میننگس کیا ہیں, جو لکھا ہوا اس کا معنی کیا ہے. جو بھی آدمی جو ہے نا, تو یہ کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے وہاں تک بچنا چاہیے دوا سے, 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بار ایک اسلامی بھائی میرے پاس آئے تھے, یاد پڑتا ہے بھائی ماما تھے مگر ان نون, تو میں جانتا نہیں تھا ان کو, ملاقات جب ہو رہی تھی تو بھی لائن میں لگ کے ملے تھے, بےچارے تھے بولا نہیں جا رہا تھا, گلا بالکل اس کا پتہ نہیں کب سے ڈسٹرب تھا. اس نے بولا شاید دم وغیرہ کروایا ہوگا, بولا کہ میں دوا تو کھاتا نہیں, پتہ نہیں یار اس میں یوں ہوتا ہے اور یوں ہوتا ہے دواؤں میں, میں دوا نہیں لیتا. وہ گلا بےچارے کا بہت تو تھا, بس اللہ کا بندہ, اللہ اس کے صدقے میری مغفرت فرمائے, بے حساب بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد شبیر, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سوال ہے کہ ہمارے پاس دربار کی چابی ہے اور اس میں چندہ جمع ہوتا ہے, کیا ہم اس چندے کو کسی غریبوں کو دے سکتے ہیں یا اس کا ہم لنگر ہی پکائیں گے؟ مہربانی کر کے اس کا جواب بتا دینا.
مزار شریف پر جو عرف ہو, جیسے کہ ہم تو پہ مزار پہ چندہ جو ہوتا ہے نا, یہ عرصوں میں استعمال ہوتا ہے, لنگر میں استعمال ہوتا ہے, یا مزار شریف کی ریپیئرنگ پر یا اس کی جو بھی مینٹیننس ہے اس پر استعمال ہوتا ہوگا, سمجھ میں یہی آتا ہے. تو جو بھی وہاں طریقے کار چلا آ رہا ہو پرانا, اس سے ہٹ کر اس کا استعمال نہیں ہو سکتا. تو اب اگر اس سے غریبوں کی امداد کی ترکیب نہیں ہے, دینے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے, وہ تو مزار شریف کے کاموں کے لیے دے رہا ہے, تو اب ایسی صورت میں مزار شریف کا چندہ جو ہے یا مسجد کا چندہ ہے, تو ایسی صورت میں وہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا, بلکہ بطور قرض بھی کسی کو نہیں دیا جا سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
ہند سے محمد رضوان عطاری عرض کرتا ہوں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کسی کے یہاں بچے کا انتقال ہو جائے اور ولادت کے چند منٹ کے بعد انتقال ہو جائے تو کیا اس کا غسل ہوگا, اور غسل ہوگا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا, رہنمائی فرما دیں.
غسل بھی ہوگا, کفن بھی ہوگا, جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے, نام بھی رکھیں. اچھا سر, غسل کا طریقہ اس کا کوئی مخصوص یا وہی طریقہ؟ بظاہر تو ہی, کیونکہ وہ کلی تو وہ بڑے کی کلی تو نہیں ہوتی, روئی پانی میں بھگو کر دانتوں پہ پھیرتے, تو یہ کہ اس کو بھی اسی طرح غسل دیا جائے. جو قید بھی لکھی بھی نہیں ہے کہ بچے کے غسل کا الگ طریقہ ہے اور بڑے کے الگ کا, بہار شریعت تو مطلقاً غسل میت کا طریقہ لکھا ہے.
بہار شریعت مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ جلد چہارم صفحہ نمبر 822 پر مسئلہ نمبر 9 میں یہ مذکور ہے کہ جو نابالغ حد شہوت کو پہنچ گیا وہ بالغ کے حکم میں ہے، یعنی بالغ کو کفن میں جتنے کپڑے دیے جاتے ہیں اسے بھی دیے جائیں، اور اس سے چھوٹے لڑکے کو ایک کپڑا اور چھوٹی لڑکی کو دو کپڑے دے سکتے ہیں، اور لڑکے کو بھی دو کپڑے دیے جائیں تو اچھا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کو پورا کفن دیں اگرچہ ایک دن کا بچہ ہو.
واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے مدنی مذاکرہ.